آئے ہیں، ہم اس سے کیا توقع کر سکتے ہیں، ہماری دنیا کے ساتھ کیا قانون ہے جس کو سامنے رکھ کر وہ یہ نظم چلا رہا ہے. تو یہ سننے الہیہ یعنی اللہ تعالیٰ کے معاملہ کرنے کے طریقے، یہ اس وقت ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے بہت سے مقدمات تھے جن کی وضاحت کی گئی، یعنی یہ بتایا گیا کہ وہ کیا بنیادی چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر ان سنن کا یا اللہ تعالیٰ کے ان طریقوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. پھر عرض کر دوں کہ سنن سنت کی جمع ہے، اور قرآن مجید میں سنت اللہ یہ تعبیر اختیار کی گئی، اللہ کی سنت. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد اللہ کے وہ طریقے جو اس نے بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے اختیار کیے ہیں. یعنی ایک پروردگار، اس کائنات کا رب، اس کائنات کا بادشاہ، اس کائنات کا معبود، اب میں اس کا بندہ ہوں تو مجھے اس سے کیا توقع کرنی چاہیے، اور وہ میرے ساتھ یا میری دنیا کے ساتھ جس دنیا میں میں رہتا ہوں کیا معاملہ کرے گا. تو سننے الہیہ کی یہ بحث اس لحاظ سے بڑی اہم بحث ہے، اس لیے کہ اسی سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب سے کیا توقع کر سکتے ہیں اور کن چیزوں کے بارے میں کوئی امید رکھ سکتے ہیں. ابتلا، پہلی جو سنت ہے وہ سنت ابتلا ہے، یہ آزمائش یا امتحان. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، یعنی یہ پہلی بنیادی بات جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی. میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہم نے جیسے ہی اس دنیا میں شعور کی آنکھ کھولی تو سب سے بڑا سوال یہی پیدا ہوا کہ یہ کائنات، جس طرح کے پچھلی نشست کے اختتام میں میں نے وضاحت کی تھی کہ یہ کائنات ایسی پرفیکٹ ہے، ایسی کامل ہے کہ اس میں ادنا درجے میں کوئی خرابی نہیں دکھائی جا سکتی. یعنی جو کائنات بنائی گئی ہے اس میں خود وہ کہتے ہیں کہ حل ترا من فطور، کوئی خلل اس میں بتا سکتے ہو، لیکن جو میری دنیا ہے بحثیت انسان، اس کے اندر سوالات کا ایک جنگل ہے. یعنی اس میں ظلم، عدوان، بے انصافیاں، انسانوں کے اختیار کا سوء استعمال، ہر طرف دندناتا ہوا شر، یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ یہ جو چھوٹی سی دنیا ہماری ہے، 60 سال 70 سال جس میں ہم مرحلے سے گزرتے ہیں، اس میں یہ سب کیوں ہے. تو اس کا جواب یہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ میری سنت ابتلا کی وجہ سے، یعنی چونکہ میں نے یہ دنیا عدل کے اصول پر نہیں بنائی، انصاف کے اصول پر نہیں بنائی، میں نے اس کو ابتلا کے اصول پر بنایا ہے. یعنی خالق یہ بتا رہا ہے کہ اس دنیا کو بناتے وقت میرے پیش نظر کیا یہ تھا کہ میں اس دنیا پر اپنی عادلانہ حکومت قائم کروں؟ نہیں، اس میں میرے پیش نظر ابتلا ہے. ابتلا عربی زبان میں امتحان اور آزمائش کو کہتے ہیں. تو پہلی چیز یہ، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، خدا کے ایک عالمگیر قانون کی حیثیت سے. یعنی یہ جو ابتلا کا قانون ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک خطے میں جاری ہو دوسرے میں نہ ہو، ایک زمانے میں دیکھا جائے دوسرے میں نہ دیکھا جائے، یہ عالمگیر قانون ہے، یعنی ایک یونیورسل لا ہے. یہ سنت اللہ جب سے انسان نے شعور کی آنکھ کھولی ہے جاری ہے، اور جہاں جہاں وہ دیکھتا ہے جاری ہے. یہ فرد کی سطح پر بھی جاری ہے، یہ قوموں کی سطح پر بھی جاری ہے. ایک ہی قانون ہے جو گورن کر رہا ہے اس پوری دنیا کو، وہ کون سا قانون ہے؟ وہ ابتلا کا، آزمائش کا قانون ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، خدا کے ایک عالمگیر قانون کی حیثیت سے. یہ امتحان تمام عالم انسانیت کا احاطہ کیے ہوئے، یعنی کوئی انسان کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتا، اس امتحان سے نہیں نکل سکتا. یہ سنت اللہ عالمگیر سطح پر جاری ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے تمام عالم انسانیت کا، ہر جگہ پر انسان کے پورے وجود کو امتحان میں ڈال دیا گیا ہے. یعنی اگر اس کے اندر شعور ہے تو شعور کا امتحان، اگر اس کے اندر ارادہ ہے تو ارادے کا امتحان، اگر اس کے اندر عمل کے دائیات ہیں تو ان دائیات کا امتحان، اگر اس کے اندر عمل کا ظہور ہوتا ہے تو عمل کا امتحان. یعنی یہ پوری کی پوری انسانیت کے لیے ایک ہی قانون ہے جو جاری ہے. اس کو اللہ کے پیغمبروں نے بتایا، اور اللہ نے اپنی کتابوں میں اس کی طرف توجہ دلائی. اس دنیا سے متعلق تمام سوالات جتنے پیدا ہوتے ہیں، کہ اس میں ظلم ہے، اس میں عدوان ہے، اس میں غربت ہے، اس میں نشیب و فراز ہیں، اس میں بعض موقعوں کے اوپر ساری جدوجہد کرنے کے باوجود بھی کامیابیاں ناکامی میں بدل جاتی ہیں، یہ کیوں ہے؟ اس میں یعنی یہ دنیا اگر اللہ تعالیٰ قائم بالقسط ہے، انصاف پر قائم ہے، تو پھر کیوں اس دنیا میں یہ سب چیزیں دی گئی ہیں؟ تو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اس لیے کہ یہ عارضی دنیا اصلاً عدل کے لیے نہیں بنی، اسی لیے اللہ کو وعدہ کرنا پڑا کہ اس کا نتیجہ میں انصاف پر نکالوں گا، یعنی نتیجے کے لحاظ سے یہ وعدہ کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ وعدہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم خیال کرو کہ پورا نہیں ہوگا، اللہ اس وعدے کو اس طرح پورا کرے گا کہ ادنا درجے میں بھی تمہیں کوئی تردد نہیں رہے گا، لیکن یہ بہرحال ایک خاص دن پورا ہونا ہے، اس سے پہلے یہ امتحان کی مہلت ہے۔ تو موجودہ دنیا یعنی وہ دنیا جس میں ہم اس وقت رہ رہے ہیں، اس سے متعلق اللہ نے یہ بتایا ہے، یہ قانون اپنا بتایا ہے، یہ خود خالق بتا رہا ہے کہ میں نے کیوں یہ دنیا بنائی ہے، میرے بنانے کا مقصد کیا ہے۔ یہ امتحان تمام عالم انسانیت کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی اس سے کوئی مبرہ نہیں ہے، ایک انسان بھی، حتیٰ کہ آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ جن انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری کے منصب پر فائز کیا، جن کو منتخب کر لیا، جن قوموں کو منتخب کر لیا، جن گروہوں کا انتخاب کر لیا، ان کے لیے بھی یہ قانون اسی طرح جاری ہے۔ یعنی ایسا عالمگیر قانون ہے کہ جہاں دیکھیے اسی قانون کی حکمرانی قائم ہے۔ انسان کی طبیعت میں جو کچھ بدیت ہے، یعنی انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ جبلتوں کی پابند ایک مخلوق ہے، یعنی کچھ انسٹنکٹس ہیں جن کے اندر جیسے جانور کام کرتے ہیں وہ بھی کام کرتا ہے۔ انسان کی طبیعت میں ایک جہان رکھا گیا ہے، طبیعت یعنی وہ جو انسان کا طبعی وجود ہے، جس طرح مجھے بنایا گیا ہے، تو میرے اندر ایک جہان ہے، یہ جہان اس کے بغیر باہر نہیں آ سکتا کہ ابتلاء ہی کے اندر سے اس کو گزارا جائے۔ میرے اندر کی جو صلاحیتیں ہیں وہ اصل میں اس دنیا کے اندر اسی قانون کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ میرے لیے کچھ مواقع رکھ دیے گئے ہیں، کچھ اہداف متعین کر دیے گئے ہیں، تو اگر آپ دنیا کو دیکھیں تو اس میں بھی یہی قانون ہے جس کے تحت چیزیں نکلتی ہیں، اور اگر آپ مذہب کو دیکھیں جو آخرت کی منادی کرتا ہے تو اس میں بھی یہی قانون ہے جو نتیجہ خیز ہوتا ہے۔ انسان کی طبیعت میں جو کچھ بدیت ہے وہ اسی امتحان سے نمایاں ہوتا، یعنی یہ جو ابتلاء کا قانون ہے یہ صرف اخلاقی پہلو اسے نہیں ہے، بلکہ یہ میرے طبعی اوصاف کے لحاظ سے بھی ہے، یہ میرے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کے لحاظ سے بھی ہے۔ اس دنیا کے اندر اس سب کچھ کو ایک امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، پھر وہ چیزیں نمایاں ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ میرے اندر جو اوصاف چھپا کر رکھے گئے ہیں وہ آپ سے آپ نمایاں ہو جائے، ان کو بھی کوئی چیلنج درپیش ہوتا ہے، کوئی معاملہ آتا ہے۔ انسان کے اندر کمانے کی صلاحیت رکھی گئی ہے، انسان کے اندر نئی دنیائیں معیشت کی قائم کر دینے کی صلاحیت رکھی گئی ہے۔ یہ جو کچھ ہم علوم میں اس کی ترقی دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ انسان نے کہاں سے اپنی زندگی کی ابتدا کی اور آج وہ ہواؤں میں اڑتا ہے، آج اپنی بات یہاں کہتا ہے اور چشم زدن میں سیاروں اور ستاروں تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ جو کچھ بھی اس کے اندر پوٹینشیل تھا، جو چیز بالقوہ موجود تھی، اصل میں یہ بھی دنیا کے اندر جو آزمائش پیش آتی ہے، جو مسائل پیش آتے ہیں، ان کی وجہ سے نمایاں ہوتی، ورنہ نمایاں ہوتی۔ اگر ایک ایسی دنیا بنا دی جاتی کہ ہم بس اپنی جبلتوں کے تحت اس میں زندگی بسر کرتے تو یہ چیز بھی نمایاں نہ ہوتی، یعنی جانوروں کے ہاتھ تو نہیں ہوا، وہ چونکہ اپنی انسٹنکٹس کے اندر اپنے حدود میں زندگی بسر کر رہے ہیں تو انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ چلیے اڑنے کے لیے ایک جہاز ہی بنا لیتے ہیں۔ ہمیں ہماری طبیعت کے لحاظ سے جو چیزیں دی گئی ہیں اور ہمارے اندر بدیت کی گئی ہیں، ان کے لیے بھی ایک چیلنج درپیش ہوتا ہے، اور پھر ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں، ایک عام آدمی سے لے کر ایک بڑے سے بڑے اسکالر، سائنسدان، عالم، فقی، محدث، ہر ایک کا آپ جائزہ لیں تو یہی چیز ہے۔ اچھا، مسابقت کا جذبہ، دوسروں سے آگے بڑھنے کا جذبہ، پھر اس جذبے کے نتیجے میں آپ کے مقام اور مرتبے کی تعین، یہ جانوروں کے مسائل نہیں ہیں جتنے بھی ہیں۔ تو یہ سارا اصل میں ابتلاء کا قانون ہے جو اس کا احاطہ کیے ہوئے، اس کا ایک بہت بڑا پہلو اخلاقی ہے، جس کے نتیجے میں یہاں بھی ہم بعض نتائج نکالتے ہیں اور قیامت میں بھی نکلیں گے۔ انسان کی طبیعت میں جو کچھ بدیت ہے وہ اسی امتحان سے نمایاں ہوتا، نفس کے اسرار اسی سے کھلتے اور علم و عمل کے درجات اسی سے متعین ہوتے. یعنی اگر یہ ابتلا کا قانون نہ ہوتا تو علم اور عمل میں جو ہم کہتے ہیں کہ فلاں کا درجہ بڑا، فلاں کا چھوٹا، فلاں بہت آگے بڑھ گیا، ان میں سے کوئی چیز بھی نہ ہوتی. یعنی پھر ایک ہی طرح کی صورتحال رہتی، اور اس ایک طرح کی صورتحال میں جو کچھ ہمارے اندر ہمارے پروردگار نے رکھا ہے وہ بس ایک پراسرار دنیا ہی رہ جاتی. بلکہ یہ سوال بھی اٹھتا کہ رکھا ہی کیوں گیا. تو وہ جو اسرار اندر رکھے گئے ہیں ان کو بھی یہی قانون ہے جو باہر لاتا ہے. یعنی جس وقت اس ابتلا سے ہم گزرتے ہیں، دنیا کے امتحانات سے گزرتے ہیں، کبھی تکلیف آتی ہے، کبھی مصیبت آتی ہے، کبھی دنیا میں طوفان آ جاتے ہیں، کبھی زلزلے آتے ہیں، اگر یہ دنیا میں یہ سب چیزیں نہ ہوتیں، فاصلوں کی تحدیدات نہ ہوتیں، انسان کے اندر ان سب چیزوں سے آگے بڑھنے کے دائیات نہ رکھے ہوتے تو ان میں سے کوئی چیز بھی ظہور پذیر نہ ہوتی. تو یہ ابتلا کا قانون گویا ہمارے تمام معاملات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور علم اور عمل کے درجات اسی سے متعین ہوتے ہیں. اسی کے ذریعے سے سارے انسان بھیڑ بکریوں کا گلہ نہیں رہتے، بلکہ ان میں سے کوئی کسی مقام پر پہنچتا ہے، کوئی کسی مقام پر پہنچتا ہے. اگر ایک لفظ میں آپ دیکھیے تو وہ یہ ہے کہ جو کچھ اس کے اندر ودیت کیا گیا تھا اس نے اس کو باہر لانے کے لیے اس امتحان کی دنیا میں کیا کیا. تو اسی کے نتیجے میں آپ یہ ساری رونق دیکھ رہے ہیں. اگر اس ابتلا کے قانون کو ختم کر دیا جائے تو ہر چیز سکڑ کر رہ جائے گی، آگے بڑھے گی نہیں. جی
معلوم ہوتا ہے کہ ایکچولی جو ایم ہے وہ جنت سے شاید آگے جا رہی
ہے. اللہ تعالیٰ سے اچھی توقعات ہی رکھنی چاہیے. جب ابدی زندگی دی ہے تو جس نے عارضی زندگی دے کر اس میں اتنی دلچسپی پیدا کر دی ہے اس کے بارے میں یہ بدزنی کیوں کی جائے کہ وہ ابدی زندگی بنائے گا اور وہاں پر کوئی چیز سٹیٹک ہو کے رہ جائے گی. اس میں بھی آگے درجات ہوں گے، آگے مقامات ہوں گے، نئی دنیایں ہوں گی، ہونا چاہیے. علم و عقل کہتے ہیں، یہاں پر بھی بالکل یہی چیز ہے کہ علم و عقل کسی چیز کا تقاضا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے اس کا اہتمام کر رکھا ہوا ہے. وہاں پر بھی یہی ہے. اسی لیے جنت کا تعارف یہ کہہ کرایا ہے کہ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، یعنی تمہارے ہاں جو چیز خواہش کی سطح پر پیدا ہوگی وہ بھی پوری کر دی جائے گی. تو آپ آگے جانا چاہیں گے تو آگے چلے جائیں گے، اور سب کاموں سے فارغ ہو کے سونا چاہیں گے تو پھر بھی ٹھیک.
لیکن جنت کا ذکر جو قرآن میں ہے کہ وہ مردوں کو حوریں دی جائیں گی، عورتوں کا کیا ذکر نہیں آیا؟
یہ جو قرآن مجید نے جنت کا تعارف کرایا یہ تو ایک کمال کا تعارف ہے، یعنی انسان کی خواہش پوری کر دی جائے گی. تو مرد اصل میں عورتوں کی خواہش میں مبتلا ہوتے ہیں، عورتیں بہت بلند مخلوق ہیں، وہ کیا چاہیں گی وہ معلوم ہو جائے گا. قرآن کا ارشاد ہے کہ موت و حیات کا یہ کارخانہ وجود میں آیا ہی اس لیے ہے کہ اس کا پروردگار دیکھ لے کہ کون سرکشی اختیار کرتا ہے اور کون اس کی پسند کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے. یعنی یہ دنیا اس لیے نہیں بنائی گئی کہ یہاں پر عدل کا ظہور ہو، اس لیے نہیں بنائی گئی کہ یہاں پر ایک جنت آباد کر دی جائے. یہ بنائی ہی اس لیے گئی ہے کہ اس عالم کا، اس دنیا کا پروردگار یہ دیکھ لے کہ کون سرکشی اختیار کرتا اور کون اس کی پسند کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے. اس نے اپنا شعور دے دیا، اس نے اپنی پسند ناپسند بتا دی. اب انسان اس امتحان میں ڈال دیا گیا کہ چاہے تو شکر گزار بن کر رہے اور اللہ کی پسند کے مطابق زندگی بسر کرے، اور چاہے تو سرکشی اختیار کر لے. اس میں شبہ نہیں کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، لیکن اس نے یہ سنت ٹھہرائی ہے. اب یہ دیکھیے وہی لفظ سنت، یعنی وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، حال کا، مستقبل کا، جزیات تک کا علم رکھتا ہے، لیکن اس نے یہ سنت ٹھہرائی ہے کہ لوگوں کے ساتھ جزا و سزا کا معاملہ وہ مجرد اپنے علم کی بنیاد پر نہیں کرے گا. یعنی جو اخلاقی معاملات کی جزا و سزا ہے اللہ نے فیصلہ سنا دیا ہے. چونکہ دنیا ابتلا کے اصول پر بنی ہے تو اس لیے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ میں اپنے علم کی بنیاد پر جزا و سزا کا فیصلہ نہیں کروں گا. ایک بچے کے بارے میں اگر میں یہ جانتا بھی ہوں کہ یہ بڑا ہو کر کیا کرے گا تو اس بنیاد پر فیصلہ نہیں کروں گا. فیصلے کی بنیاد وہ جو کچھ اندر موجود ہے اس کا عملی ظہور ہے. جب وہ عمل کی دنیا میں سامنے آ جائے گا اس کی بنیاد پر سب فیصلے ہوں گے. تو یہ سنت ٹھہرا دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جزا و سزا کا معاملہ, یعنی جو اخلاقی رویے ہیں جن کی بنیاد کے اوپر کسی کو جزا ملنی ہے کسی کو سزا ملنی ہے, اس کا فیصلہ علم پر نہیں ہوگا بلکہ عمل پر ہوگا. مجرد اپنے علم کی بنیاد پر نہیں کرے گا بلکہ لوگوں کے عمل کی بنیاد پر کرے گا. یعنی جب تک آپ کے باطن سے چیز ظہور پذیر ہو کے باہر نہیں آ جاتی, کیونکہ ابتلاء کا اصول ہے تو ابتلاء کی دنیا میں اس کو ظہور پذیر ہونا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کرتا تو پھر تو ابتلاء کے اس قانون کو جاری کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. یعنی اس مخلوق کو بناتا اور اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کر دیتا. یہ ابتلاء کی دنیا بنی ہی اس لیے ہے کہ فیصلے کی بنیاد عمل پر رکھی جا سکے.
تھوڑا سا اس میں جو ہے نا وہ فیورٹن ہمیں نظر آتا ہے, سورہ کہف میں جو جس بچے کو مار دیا گیا تھا اس کے بارے میں یہ اندیشہ تھا کہ وہ بڑا ہو کے تو وہ کچھ ایسے اعمال کرے گا کہ پیرنٹس کے لیے بھی پرابلم کریٹ کرے گا اور خود بھی جو ہے نا وہ کرے گا. اس کو پھر وہ مطلب پورا موقع نہیں دیا گیا مینیفیسٹ کرنے کا اس کو آگے جا کے, تو یہ تو تھوڑا سا میرے خیال میں فیورٹن
اس لیے اس کو سزا بھی نہیں ہوگی. یعنی جو اللہ کا علم تھا اس کے بارے میں, اس علم کی بنیاد پر دنیا میں رہنے نہ رہنے کا فیصلہ تو کر دیا گیا لیکن جزا و سزا کا فیصلہ نہیں کیا گیا. تو جزا و سزا کا فیصلہ عمل کی بنیاد پر ہوگا. اگر اس کا ظہور نہیں ہوا تو اللہ اپنے علم کی بنیاد پر چھوٹے بچوں کو بھی لے جاتا ہے. وہ ایک الگ بحث ہے کہ کیوں لے جاتا ہے, لیکن وہ اپنے علم کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس بندے کو دنیا میں بھیجنا ہے, اتنی مدت کے لیے بھیجنا ہے, یہ فیصلہ کرتا ہے. اس کو آپ کے عمل پر نہیں منحصر کیا, لیکن جزا و سزا کا فیصلہ وہ عمل کی بنیاد پر ہوگا.
ایک سوال ہے ابھی جیسے پہلے آپ نے کہا کہ جب ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے بڑے ہو کر کیا کرنا ہے, تو اور وہ اللہ اپنے علم کے اس پہ بنیاد پہ فیصلہ نہیں کرتا, اس کی عمل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ اس نے بڑے ہو کر کیا کرنا ہے, تو پھر اس میں بچے کے عمل کا کہاں پہ, مطلب جب وہ بڑا ہو جائے کوئی بھی انسان, تو یہ تھوڑا سا ذرا سمجھائیں.
یعنی یہ تو وہ جانتا ہے کہ بندہ کیا کرے گا, لیکن وہ کہتا ہے کہ میں یہ فیصلہ کہ تمہیں میں نے سزا دینی ہے یا جزا دینی ہے, یہ فیصلہ میں اس بنیاد پر نہیں کروں گا, میں اپنے علم کی بنیاد پر نہیں کروں گا بلکہ جو تمہارا عمل ظہور پذیر ہوگا اس کی بنیاد پر فیصلہ کروں گا. یعنی میرا علم نہ تمہیں پابند کرے گا, نہ اثر انداز ہوگا, نہ میں اپنے جاننے کی بنیاد پر یہ فیصلہ سنا دوں گا مجھے پتا تھا تم یہ کرو گے. نہیں, جب تمہیں موقع دے دوں گا تم وہ کر گزرو گے, وہ کر گزرنے کے بعد تمہارے پاس کوئی بات کہنے کی نہیں رہے گی, اس وقت فیصلہ کرو کہ ہاں تمہیں جزا ملنی چاہیے, اب تمہیں سزا ملنی چاہیے.
لیکن یہ تو اللہ کی طرف سے
ہوا نا؟ یعنی اللہ کی طرف سے کیا ہوا, اللہ نے بندے کو بنایا, اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا, اس اختیار میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. اب وہ یہ جانتا ہے کہ بندہ کیا کرے گا, لیکن اس نے جو موقع آپ کو دیا ہے نتیجہ اس کے لحاظ سے نکلے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں کہ جاننے کے باوجود کہ تم کیا کرو گے, میں اپنے علم کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کروں گا, نہ میرا علم تمہارے عمل پر مؤثر ہوگا, نہ میں اس بنیاد پر کوئی فیصلہ کروں گا. فیصلہ تمہارے اختیار اور اس اختیار کو استعمال کرنے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے عمل پر ہوگا. تو اس لیے تم پوری طرح آزاد ہو, تم اپنے فیصلے کرو, تم اس کے نتائج نکالو, جو تم کرو گے اس کا میں مؤاخذہ کروں گا, اور اگر اچھا معاملہ کرو گے تو اس کی جزا دوں گا. کیونکہ اگر اللہ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کرتا تو پھر تو اس دنیا کو بنانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. یعنی اس میں جو ابتلاء کی سنت جاری کی گئی ہے, امتحان کی سنت, اس کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی. پھر تو اللہ تعالیٰ جان لیتے اور اپنا فیصلہ سنا. وہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں, میرا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے, لیکن میرے علم کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا, فیصلہ تمہارے عمل کی بنیاد پر ہوگا.
جو انسان کے پاس یہ اختیار ہے کہ اللہ کے علم کے بغیر کوئی چیز کر سکے یا اسے بڑھ کر اللہ کا علم.
دیکھیے بات یہ ہے کہ جو آپ کریں گے وہی اللہ کا علم ہے. آپ اپنا اختیار استعمال کرتے جائیے, جو اختیار میں تبدیلی کرنی ہے کرتے چلے جائیے, وہی اللہ کا علم ہے. لیکن اس نے یہ سنت ٹھہرائی ہے کہ لوگوں کے ساتھ جزا و سزا کا معاملہ وہ مجرد اپنے علم کی بنیاد پر نہیں کرے گا بلکہ لوگوں کے عمل کی بنیاد پر کرے گا. یہ سنت اللہ ہے, یہ ابتلاء کی سنت کا لازمی نتیجہ ہے. جب امتحان میں ڈال دیا ہے تو اب فیصلے کی بنیاد اللہ کا علم نہیں ہونا چاہیے. اطمینان دلا دیا گیا ہے کہ نہیں ہوگا, بلکہ تمہارا عمل ظہور پذیر ہوگا. تم نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ سامنے آئے گا, اس کے نتائج تمہارے سامنے آ کر اس حجت کو پورا کر دیں گے جو تم پر پوری ہونی چاہیے. اس کے بعد میں فیصلہ سناؤں گا کہ اب تمہیں موقع دیا گیا, یہ دیکھو یہ تمہارا اختیار ہے جو تم نے استعمال کیا, اس اختیار کو تم نے ان حالات میں استعمال کیا, اس میں تمہارے پاس کوئی عذر نہیں تھا, اس کا یہ نتیجہ ہے, تو یہ تمہارے سامنے آ جائے گا. اسی کو اتمام حجت کہا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ گویا ہمارے عمل کی حجت, ہماری نیت, ارادے, حالات, ماحول, سب کچھ کو سامنے لا کے رکھ دیں گے اور پھر یہ کہیں گے کہ اب بتاؤ یہ نتیجہ تمہارے اختیار سے نکلا ہے یا اس میں کوئی رکاوٹ ہے. تو اگر یہ تمہارے اختیار سے نکلا ہے تو اب اس کی یہ جزا ہے, اس کی یہ سزا ہے. یہ اصول ہے جس کو ایک سنت اللہ کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. یہ امتحان اسی مقصد سے برپا کیا گیا ہے. یعنی یہ امتحان یا ابتلا سنت اللہ ہے نا اللہ کی, کیوں برپا کیا گیا ہے؟ تاکہ انسان کے اندر جو چیز موجود ہے وہ باہر آ جائے. اس ابتلا کے نتیجے میں جو کچھ انسان کے اندر ڈالا گیا ہے, خواہ وہ صلاحیتیں ہیں, خواہ وہ اس کے اخلاقی وجود کے تقاضے ہیں, ہر چیز باہر آ جائے, یہ بات کہنے کی گنجائش نہ رہے کہ اگر مجھے موقع دیا جاتا تو میں اس سے مختلف عمل کرتا. یہ موقع دے دیا گیا ہے, اور جس کو یہ موقع نہیں ملا اس کے لیے کوئی مواخذہ نہیں. مواخذے کی بنیاد ہی یہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ گرفت کب کرے گا یا کوئی جزا کب دے گا؟ جبکہ وہ اس سے گزارے گا انسان کو. تو عمل کی بنیاد پر چونکہ فیصلہ ہونا ہے, اللہ کے علم کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہونا, چنانچہ ضروری تھا کہ ایک دنیا بنائی جائے جس دنیا میں یہ ابتلاء کا قانون جاری کیا جائے, اور پھر اس ابتلاء کے نتائج پر اگلی دنیا کی ابتلاء کی جائے. یہ ریلیشن, یہ ربط ہے ہماری اس دنیا میں اور اگلی دنیا میں. اب ذرا الٹ کر دیکھیے, یعنی الٹ کر دیکھیے تو گویا دنیا وہ ہے جو آگے آنی ہے, یہ اصلاً دنیا ہی نہیں ہے. یہ تو اس میں داخل ہونے کے لیے ایک کمرہ امتحان ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, تاکہ جو کچھ بھی ہمارے اندر ڈالا گیا ہے وہ ظہور پذیر ہو جائے, اور ہم خدا کی عدالت میں کھڑے ہو کے کل یہ نہ کہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی بے انصافی ہو گئی. چنانچہ یہ جو عام طور پر انسان کہتا ہے کہ میرے فیصلوں پر فلاں چیز اثر انداز ہوتی رہی, مجھے یہ ماحول ملا, مجھے یہ چیز ملی, یہ سب کچھ نکال کے سامنے رکھ دیا جائے گا. یعنی جب تک یہ بات واضح نہیں ہو جائے گی وہاں پہ کہ یہ تمہارا ارادہ, تمہارا فیصلہ اور تمہارا عمل ہے جس کا نتیجہ تمہیں دیا جا رہا ہے, اس وقت تک کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا.
بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ اللہ کو تو معلوم ہے کہ فلاں بندے نے کیا کرنا ہے, اس کا مطلب کہ وہ خصلت ہی اس کی ایسی بنا دی گئی ہے, تو پھر اختیار اور عمل کا کہاں سے؟
خصلت بالکل نہیں بنائی گئی, خصلت نہایت اچھی بنائی گئی, فطرت نہایت عمدہ دی گئی, دونوں رستے واضح کیے گئے, پوری صلاحیت دی گئی کہ وہ نیکی کی. اگر اس نے خصلت بنا دی ہے تو پھر تو امتحان ختم ہو گیا. امتحان ہے ہی یہی. علم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ جو کچھ اپنے ارادے سے, اپنے اختیار سے, اپنے طور پر سوچ کر, اپنے شعور کے ساتھ کرے گا وہ اس کو پہلے سے جانتا ہے. علم کا مطلب یہ ہے. علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی خصلت بنا دی گئی ہے, اس کو تو نہایت اچھی فطرت پر بنایا گیا ہے. اس کے اندر دونوں صلاحیتیں, قرآن مجید نے بتایا ہدائنہ النجدین, دونوں رستے بالکل برابر کی سطح کے اوپر سجائے گئے ہیں, دونوں پر چلنے کی صلاحیت دی گئی ہے, دونوں پر چلنے کے مواقع پیدا کیے جاتے ہیں, دونوں میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حل ہوتی ہے. تو یہ سارا کام کر کے پورے انصاف کے ساتھ عمل کا نتیجہ سامنے آئے گا, اور پھر یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ بس اللہ تعالیٰ اس وقت بھی یہ کہیں گے کہ بس میں نے نتیجہ تمہارے سامنے بیان کر دیا. نہیں, وہ جو باطن کی فلم ہے وہ بھی چلا دی جائے گی. یہاں تک کہ قرآن مجید کہتا نا کہ ہاتھ اور پاؤں بھی کھڑے ہو کر بتا رہے ہوں گے. تو جب اس درجے میں واضح ہو جائے گا کہ جو کچھ انسان نے کیا اپنے ارادے سے کیا اپنے اختیار سے کیا, اس کے بعد جزا و سزا کا سوال پیدا ہوگا. یہ اعتماد دلایا گیا ہے. اب اس کے نتیجے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو علم تھا. اللہ کو علم نہ ہوتا تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, پھر وہ کائنات کا خالق ہو سکتا تھا؟ علم تو ہونا چاہیے, اس لیے کہ کائنات چلانی ہے, کائنات کا نظم قائم کرنا ہے. اگر اس کو علم نہ ہو تو اس کائنات میں وہ فساد پیدا ہو جائے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اس لیے وہ اس کو مینج کرتا ہے, مواقع ختم کر دیتا ہے, بندوں کو اٹھا لیتا ہے جب بڑے فساد کا اندیشہ ہوتا ہے. تو یہ کام تو اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے تھے اگر اس کا علم پورا علم نہ ہوتا. تو احاطہ بکل شین علما, وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے اپنے علم کے لحاظ سے وہ کائنات کے نظم کو چلانے کی ناگزیر ضرورت ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس کے بعد خدا کا کوئی تصور ہی قائم نہیں ہوتا کہ ایک مخلوق کو بنا دیا اور جانتے ہی نہیں کہ کیا کر ڈالے گی. لیکن جو مخلوق اس نے بنائی ہے وہ یہ کہتا ہے نہ میرا علم اس پر مؤثر ہوتا ہے, اس دائرے میں جس دائرے میں میں نے اس کو اختیار دیا ہے, اور نہ میں اس میں کوئی رکاوٹ ڈالتا ہوں. اگر رکاوٹ ڈالوں گا تو پھر پوچھوں گا بھی نہیں, مواخذہ بھی نہیں کروں گا. تو اس اصول کو واضح کیا گیا کہ یہ دنیا ابتلاء کے قانون پر بنی ہے, یعنی اس کو انصاف کے قانون پر نہیں بنایا گیا. یہ بنیادی بات.
اس میں تو ایسا ہی ہے سر, جیسے لگتا ہے جیسے میں کہوں کہ آج بارش ہوگی یا بارش نہیں ہوگی, اگر بارش ہو جاتی ہے تو میں کہوں کہ میں نے تو کہا تھا بارش ہوگی, اگر نہیں ہوگی تو میں کہوں گا میں نے کہا تھا نہیں ہوگی. تو یہ تو اس طرح کی ایک ویک سی اسٹیٹمنٹ لگتی ہے کہ یہ اچھا ہوگا تو مجھے پتا تھا اچھا ہے.
یہاں تو کوئی اسٹیٹمنٹ دی نہیں گئی, یہاں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کیوں بنائی گئی, یعنی یہ بتایا گیا ہے. اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے انسان کے ذہن میں کہ اگر اللہ اس چیز کا پہلے سے علم رکھتا ہے تو میرا اختیار کہاں ہے, یہ بتایا جا رہا ہے. تو یہاں تو کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی گئی. ابتلاء کا قانون زیر بحث ہے کہ یہ دنیا کس اصول پر بنی ہے. میں نے عرض کیا کہ ہم سنن الہیہ کا مطالعہ کر رہے ہیں, یعنی اللہ کے بندوں سے معاملہ کرنے کے طریقے. تو اب فرض کر لیجئے کہ یہاں یہ سنت ہوتی کہ میں اس دنیا کے اندر انسانوں کے ساتھ تمام معاملات عدل کی بنیاد پر کرتا ہوں, نوعیت بالکل مختلف ہو جاتی نا. نہیں, یہ نہیں کہا. نہیں, یہ دنیا میں نے انصاف پر نہیں بنائی, یہ میں نے ابتلاء کے اصول پر بنائی ہے. مجھ سے انصاف کی توقع یہاں نہیں کرو, میرے انصاف کا ظہور آگے ہونا ہے, اس کا میں نے دن مقرر کیا ہے, اس دن ہوگا, اور اس کے لیے میرا وعدہ سچا وعدہ ہے. یہ ہے پوری بات. تو ظاہر ہے کہ جس دنیا میں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اس میں اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے, کیا انصاف کے اصول پر معاملہ کر رہا ہے؟ جواب یہ کہ نہیں, ابتلاء کے اصول پر معاملہ کر رہا ہے. یعنی تمہاری پوری زندگی, اٹھنا بیٹھنا, دنیا میں کوئی بھی کام کرنا, وہ اس قانون سے باہر نہیں ہے. جو کچھ تم کر رہے ہو, تم سیاستدان ہو, تم معیشت کے ماہر ہو, تم سائنسدان ہو, تم دنیا میں کوئی عمل کی دعوت لے کے اٹھے ہو, تم لیڈر ہو, رہنما ہو, ہر شخص عارف اور عامی, چھوٹا اور بڑا, شریف اور وزیع, اسی سے گزر رہا ہے. ہر ایک کو یہ امتحان درپیش ہے. یہ گھر کے اندر بھی اسی طرح ہے, یہ گھر کے باہر بھی اسی طرح ہے, یہ دنیا کے ہر شعبے میں اسی طریقے سے ہے. نہ میری معیشت اس سے بالا تر ہے, نہ میری معاشرت اس سے بالا تر ہے. تو ابتلاء کا قانون یا امتحان کا قانون ہے جس پر یہ دنیا بنی. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو انسان کی سب سے کم توجہ اسی چیز پر ہوتی, یعنی سارے شکوے, سارے گلے, ساری جتنی چیزیں ہیں وہ اسی وجہ سے اٹھتی ہیں. تو یہ بتا دیا گیا قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ جو معاملہ انسانوں کے ساتھ کر رہا ہے, یا وہ سنتیں بیان ہو رہی ہیں, ان میں سے سب سے پہلی, سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ دنیا ابتلاء کے اصول پر بنی. لہذا متنبع ہو جاؤ, خبردار ہو جاؤ, انصاف کی توقع نہ کرنا. اس دنیا یہ بنی نہیں اس پر, یعنی تم نے اپنی سعی و جہد سے انصاف پانے کی کوشش کرنی ہے, ضرور کرو, اس لیے کہ وہ بھی ایک امتحان ہے جو تم کرو گے. اس میں کامیابی بھی ہو سکتی ہے, اس میں ناکامی بھی ہو سکتی ہے. لیکن میں نے یہ دنیا اس اصول پر نہیں بنائی. میری طرف دیکھو تو میں بتانا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو ابتلاء کے اصول پر بنایا, تم امتحان میں ڈال دیے گئے ہو. تو اس کو بیان کیا ہے
انسان کے لیے تو بتا دیا کہ ابتلاء کے اصول پہ. اب ظاہر انسان اسی پوائنٹ پہ سوچے گا کہ اچھا بھائی کیوں,
کیا یہ ممکن ہے ایک مخلوق کے لیے کہ وہ اپنے خالق کے سارے مقاصد کو جان لے ہمارے علم کی؟ جی ہاں, اس وجہ سے کچھ سوالات وہ ہیں جن کے جواب اس دنیا میں دیے جائیں گے, کچھ سوالات وہ ہیں جن کے جواب آگے کی دنیا میں دیے جائیں گے. تو آپ کو موقع ملے گا نا ملاقات کا. یہ بھی دیکھیے کہ اعلیٰ فلسفے کی سطح کے اوپر میں اپنے وجود سے اتنے سوالات رکھتا ہوں کہ اگر مجھے یہ بتایا جائے کہ میرے خالق سے میری ملاقات ہی نہیں ہوگی تو کتنا بڑا حادثہ ہے. تو پیغمبروں نے خبر دی ہے کہ ملاقات ہوگی. تو کچھ سوالات وہ ہیں جو اس وقت میری زندگی سے متعلق ہیں, کچھ سوالات وہ ہیں جو جنت سے متعلق ہیں, جو خود خدا کی ذات سے متعلق ہیں. ان سوالات کو مجھے مؤخر کرنا ہے. کیوں؟ علم کہتا ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. اس لیے کہ وہ سوالات ذات خداوندی کے بارے میں ہیں. تو میری اگلی دنیا ہے جس میں مجھے ملاقات کا موقع ملے گا اپنے خالق سے. تو وہاں پر بھی تو بہت سے سوالات ہیں نا جو پوچھنے ہیں. صلاحیت تو ہونی چاہیے, پیدا نہیں ہوں گے تو وہاں کہاں سے وجود میں آ جائیں گے؟ تو وہ پیدا ہوتے ہیں, لیکن یہ مجھے سیکرنائز کرنا ہوتا ہے کہ یہ سوال اس وقت اس شعبے سے متعلق ہے, اس کو مجھے مؤخر کر دینا ہے. یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ ہی کیوں کیا, اللہ تعالیٰ نے تین ہی مخلوقات کیوں بنائی, باشعور مخلوقات ہمیں بتایا گیا نا تین ہی, ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوں, کیا واقعی اتنی بنائی, ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا کر رہا ہے؟ تو سوالوں کی تو ایک دنیا ہے. اصل سوال یہ ہے کہ مجھے اس دنیا میں جن سوالوں کا جواب ملنا چاہیے وہ کیا سوالات. تو کچھ سوالات آگے کے لیے رکھ لیجیے اور انشاءاللہ ان کا جواب ملے. جی
جی, جیسا سوال ایک پوچھنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ دنیا ابتلاء کے اصول پر بنائی اللہ تعالیٰ نے, لیکن اس نے ہماری خلقت میں یہ چیز ڈالی کہ ہم اس دنیا میں بھی انصاف چاہتے ہیں. تو آپ کے نزدیک اس میں کیا حکمت ہے اگر اس کی جگہ ہماری خلقت میں یہ چیز ہوتی کہ ہمیں یہ ابتلاء کا کانسیپٹ جو ہے بغیر کسی کا سمجھایا خود ہی ہماری سمجھے جبلی طور پہ سمجھ آ جاتا تو ہماری زندگی تھوڑی آسان ہو جاتی.
زندگی آسان ہو جاتی, ابتلا بھی ختم ہو جاتا.
بجائے اس کی کہ ہم بجائے اس کی کہ انصاف کے پیچھے بھاگتے رہتے ساری زندگی یہاں پر.
نہیں دیکھیے, بات یہ ہے کہ وہ بھی ابتلا کا تقاضا ہے, یعنی ظلم ہوگا یہ اختیار دیا اس کا نتیجہ ہے. مجھے انصاف کے لیے جدوجہد کرنی ہے, یہ انصاف کے لیے میری طلب کا تقاضا ہے. تو اصل میں یہ ساری چیزیں اگر اس تضاد کے ساتھ موجود نہ ہوں تو امتحان ہو نہیں سکتا. امتحان جب ہوگا اس میں یہ سب چیزیں متصادم ہوں گی ایک دوسرے کے ساتھ. اچھا, مجھے دنیا میں وہ کشش بھی حاصل ہونی چاہیے کہ میں رہوں یہاں. سوال یہ ہے کہ اگر یہی چیز نہ ہوتی کہ میں تگ و دو کروں گا, میں محنت کروں گا, میں یہ نتیجہ نکال لوں گا, میں فلاں چیز کو پالوں گا, تو تھوڑی دیر کے لیے توقف کر کے سوچئے, وہ ابتلا کہیں پڑی رہ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کہ ہاں میں ویسے ہی واپس چلا جاتا. تو اس میں کشش پیدا ہو, اس میں ہمارے سامنے اہداف ہوں, ہم ان کے لیے اپنی جان لڑا دینے کے لیے تیار ہو جائیں, یہی اصل میں امتحان کرنے کے لیے ناگزیر ہے. تو اس میں اگر آپ اس زاویے سے دیکھیں کہ جس نے کائنات میں رکھنا نہیں رکھا, تو اب میں اگلی بات کہنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر دنیا میں اللہ کی سنت کو آپ نے سمجھ لیا کہ ابتلا پر ہے, تو ابتلا بھی کمال پر ہے. یعنی آپ بتا ہی نہیں سکتے کہ امتحان اور آزمائش کا کوئی پہلو رہ گیا ہے, وہ سب کے سب برپا ہو گئے جتنے بھی ہیں. یعنی جب یہ بتا دیا کہ دنیا میں نے یہ ابتلا کے اصول پر بنائی ہے, تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پھر ابتلا کے پہلو سے اگر اس کو دیکھیں, امتحان کے پہلو سے دیکھیں, تو اتنی متنوع ہے, اتنے کمال کے ساتھ اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے, اس زاویے سے امتحان لیا ہے, عامی اور عارف کا لیا ہے, کہ اس کے اندر بھی کوئی رکھنا نہیں تلاش کیا جا سکتا. تو ابتلا کامل ابتلا ہے جس کے اندر سے انسان کو ڈالا گیا. جی آپ کچھ پوچھ رہی تھی.
ابتلا کے نتیجے میں یعنی جو اچھا یا برا ہوگا اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے, اچھے کا اچھا برے کا برا. تو یہی تو انصاف ہے نا, تم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انصاف پہ مبنی نہیں ہے؟ سب کچھ
ابتلا ہے. میں شاید وضاحت نہیں کر سکا اس بات کی. اللہ کا وعدہ ہے, یعنی اس دنیا میں انصاف مل جائے نہیں, یہ دنیا انصاف پر نہیں بنائی گئی, انصاف کے وعدے پر قائم کی گئی کہ ایک وقت آئے گا جس وقت میں جزا دوں گا. ایسا نہیں کہ میں آج نیکی کروں تو فوری طور پر اس کا نتیجہ اچھا نکل آنا چاہیے. میں اب برائی کروں, کتنے انسان ہیں دنیا کے اندر جنہوں نے لوگوں کی گردنیں کاٹ دیں, جنہوں نے ظلم کا بازار گرم کر دیا. بلکہ اگر آپ دقت نظر کے ساتھ دیکھیں تو انصاف نام کی چیز آپ کو نہیں ملتی اس دنیا کے اندر. یہ تو ہم اصل میں انصاف کی ہلکی سی جھلک پر مطمئن ہو جاتے ہیں. اگر آپ اس کا جائزہ لے کے دیکھیں کہ پرفیکٹ جسٹس مل جاتی ہے, نہ صلاحیتوں کو ملتی ہے, نہ کام کو ملتی ہے, نہ آپ کے پوٹینشیل کو ملتی ہے, اور میں یہ عرض کرتا ہوں نہ کسی عدالت میں ملتی ہے. یعنی وہاں بھی کچھ محدود دائرے ہیں جن کے اندر ہم اس لیے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ چلیے جی پھر اب کیا کیا جا سکتا ہے, بھاگتے چور کی لنگوٹی سے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ مطلب ہے اس کا کہ اس دنیا میں انصاف کی توقع نہ کرو, اس لیے کہ خدا نے یہ دنیا ابتلا پر بنائی ہے. البتہ اس سے جو نتیجہ نکلنا ہے وہ ٹھیک انصاف پر نکلے گا. اسی کو بیان کیا ہے کہ اس کائنات کا پروردگار قائم بالقسط ہے, انصاف پر قائم ہے. اس نے ایک چھوٹے سے عرصے کے لیے تمہارے اختیار کو حق دے دیا ہے کہ وہ روبہ عمل ہو جائے. کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ دنیا ابتلا کے امتحان کے اصول پر بنائی گئی ہے.
اس چیز کو جان لینا سر کہ یہ یعنی ایک طرح کا سیکرٹ جو ہے اوپر ہو جائے کہ ابتلا کے اوپر بنائی ہے, ٹیسٹ آئیں گے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ٹیسٹ جو ہے وہ تو اور زیادہ ٹف ہوتے جائیں گے پھر تو؟ یعنی ایک ٹیسٹ جو مجھے پہلے بہت بڑے ٹیسٹ لگتے تھے, اگلے ٹیسٹ تو پھر بہت مطلب اور ڈیفیکلٹ ہوتے جائیں گے.
اگلے سے کیا مراد ہے؟
یعنی جو زندگی میں آئیں گے سر, مطلب اب میں اگر ٹیسٹ کو ٹیسٹ ہی نہیں سر, میں کہہ رہا ہوں کہ ٹیسٹ ہی ہے سارا کچھ, جو بھی تنگی مجھے آ رہی ہے ڈسکمفرٹ, تو میں تو اس کو پی جاؤں گا, اس کو مطلب میں ابزارب کرتا جاؤں گا نا. لیکن اس کا مطلب تو یہ خطرناک سیکرٹ ہے ٹو نو کہ بھائی مجھے ٹیسٹ آنے ہیں اور پھر مجھے ریڈی ہونا ہے, تو ٹیسٹ چیلنج کے طور کے اوپر اور بھی زیادہ ٹف
ہے. یہ تو نہیں بتایا گیا کہ وہ جو امتحان آپ کا ہوگا وہ لازماً کسی شر کے نتیجے میں یا کسی اس طرح کی چیز میں ہوگا, دے کر بھی ہوگا, اعلیٰ ترین نعمتیں بھی اس کے نتیجے میں ملیں گی, اس میں پھر امتحانی یعنی دولت ملے گی, اقتدار ملے گا, طاقت ملے گی, وہ بھی اسی لیے ملے گی. یعنی وہ بھی اس لیے نہیں ملے گی کہ آپ اس کے مستحق ہو گئے, نہیں, ابتلائی کے اصول پر ملے گی. یعنی جو امتحان ہے اس میں آپ کو ڈالا گیا ہے, قوموں کے ساتھ بھی, افراد کے ساتھ بھی. یہ امتحان اسی مقصد سے برپا کیا گیا ہے, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. اسی سورہ ملک میں جہاں اوپر یہ بتایا ہے, ابتدا میں یہ بتایا ہے کہ یہ میری کائنات دیکھو, اس پوری کائنات میں کسی جگہ تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ ایک بار, دو بار, بار بار نظر دوڑاؤ. اسی میں آگے جا کر کہا گیا ہے لیکن یہ جو موت و حیات کا کارخانہ میں نے بنایا ہے یہ میں نے اس اصول پر نہیں بنایا, یہ اس اصول پر بنایا ہے کہ لے یبلوکم ایکم احسن عملا. اس کا ترجمہ یہ سورہ ملک کی آیت ہے, یہ 67 نمبر سورہ ہے اور دوسری آیت ہے, وہی جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. یعنی یہ مقصد ہے اس دنیا کو بنانے کا, اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی. ظاہر ہے کہ جب ابتلاء کا ذکر ہوگا تو اس میں دو ہی سوال پیدا ہوتے ہیں, ایک یہ کہ کیا یہ امتحان اتنا ہی کڑا ہے کہ غلطی ہو گئی پھسل گئے تو بس گئے؟ نہیں, فرمایا کہ بہت درگزر کرنے والا, اور یہ کہ کیا نتیجہ ایسے نکال دے گا, ایک ایک چیز کو دیکھ لے گا, کیا فی الواقع اس میں کوئی رکاوٹ نہیں پڑے گی, انسان حجابات میں رہتا ہے, تو فرمایا کہ وہ بہت زبردست ہے, یعنی کوئی چیز اس کی گرفت سے باہر نہیں ہے, جس طرح کا نتیجہ تم چاہو گے وہ سامنے آ جائے گا تمہارے. یعنی تم کہو گے میرے ہاتھ گواہی دیں, تم کہو گے میرے پاؤں گواہی دیں, تم کہو گے میری نیت بتائی جائے, تم کہو گے میرے محرکات بتائے جائیں, تم کہو گے میرے ماحول کا تجزیہ کر کے بتایا جائے, میں تو اس کی وجہ سے یہ غلطی کر بیٹھا, سب کچھ نکال کے دیتا. تو وہ عزیز ہے, یعنی ان تمام چیزوں پر پوری قدرت رکھتا ہے, اس لیے اس میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے. ہمارا آج کی نشست کا وقت بھی ختم ہو گیا, اس کے بعد اب بحث چل رہی ہے اور ابتلاء ہی کے قانون کا مطالعہ بھی جاری ہے, انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے. اقول و قولی حاضر واستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین. اب سوالات آپ جس طرح کے چاہے کریں.
استاذ محترم, جی السلام علیکم استاذ محترم.
وعلیکم السلام.
سوال یہ تھا کہ آپ نے جو رکاوٹ کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ اگر اس میں کسی کو موقع نہ دیں یا کوئی ان کا اختیار ہی سلب کر لیں تو پھر وہ آزمائش نہیں رہے گی ان کے لیے, تو کیا اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں جیسے بچے بہت چھوٹی عمر میں مر جاتے ہیں یا کوئی شخص اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ذہنی صلاحیت اتنی ہوتی نہیں ہے کہ وہ امتحان کا حصہ بن سکے, تو کیا یہ اسی سے اس کی ایکسپلینیشن ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے رکاوٹ پیدا کر دیا ان کے لیے تو ان کے لیے کوئی امتحان نہیں ہے؟
یقیناً ایسا ہی ہے. اب دیکھیے نا کہ انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ تو نہیں ہے کہ ہر انسان کو یکساں مہلت دی گئی ہے. ایسا بھی ہے کہ بچے پیدائش سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, 2 مہینے کے, 10 دن کے, چند سیکنڈ کے رخصت ہو رہے ہیں, تو ان سب کے لیے گویا موقع ختم کر دیا گیا. اس کی مصلحتیں کیا ہیں وہ سب سامنے آ جائیں گی, دسیوں مصلحتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو بالکل ہی واضح ہے اور وہ قرآن مجید نے بیان بھی کر دی ہے کہ ان بچوں کو ولدان مخلدون, بچے ہی رکھتے ہوئے جنت میں ہمیشہ کی زندگی دے دی جائے گی. ایک مصلحت ہے. اور کیا مسائل پیش نظر ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ نمایاں ہو جائیں گے, لیکن جب تک کسی کو یہاں یہ موقع نہیں ملا کہ وہ امتحان سے گزرے اس وقت تک جزا و سزا کا سوال نہیں.
بٹ دین پھر وہ عدل کیسا رہا جس میں کسی کو زیادہ ٹیسٹ ہو گیا اور ٹف ایگزام دے گیا اور کسی کو ڈیل دے دی, تو پھر وہ عدل کیسا کہ ان دی اینڈ آپ کے تو اپنی زندگی کا دیٹ از یور ڈیسٹینیشن, مگر کسی کو آسانی سے پہنچا دیا وہاں پہ اور کسی کو تکلیفوں سے پہنچایا, پھر وہ عدل کیسا رہا؟
نہیں ایسا نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو پیدا کیا ہے اس کو کیا صلاحیتیں دی ہیں, اس کو کیا طاقت دی ہے, اس کے اندر کیا شعور رکھا ہے, امتحان اس کے لحاظ سے ہوتا ہے. یعنی یہ ہم اصل میں سب کو انسان سمجھ رہے ہیں نا, تو اس لحاظ سے تو بالکل ٹھیک ہے, سارے انسان ہیں, لیکن انسان اپنے پوٹینشیل کے لحاظ سے یکساں نہیں ہے. ان میں سے ہر ایک کو آپ صلاحیتوں کے لحاظ سے دیکھیں, اس کو اس کے اوصاف کے لحاظ سے دیکھیں, بالکل مختلف ہے. تو اس لیے امتحان اس بندے کے لحاظ سے ہو رہا ہے, اس کے پاس کتنا علم ہے, اس کے پاس کتنی صلاحیت ہے, اس کو کتنا حوصلہ دیا گیا ہے, کتنی ہمت دی گئی ہے, اس کو ہی بیان کیا ہے کہ میں اپنے بندوں کے اوپر تو اپنی شریعت میں بھی کبھی کوئی ایسی چیز عائد نہیں کرتا جو ان کی طاقت سے باہر ہوتی ہے. تو اس وجہ سے امتحان ایک نہیں ہو سکتا. اچھا یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ امتحان کی نوعیت بھی یہ نہیں ہے کہ وہ صرف دے کے ہوگا, نہیں وہ لے کے بھی ہوگا, دے کے بھی ہوگا. اب کس کا انتخاب کرنا ہے دے کے امتحان کرنے کے لیے اور کس کا لے کے امتحان کرنے کے لیے, یہ بھی میں اس بنیاد پر فیصلہ کرتا ہوں کہ کس کے لیے کون سا امتحان موضوع ہے. تو اگر آپ کو کوئی ناموضوعیت پہ اعتراض ہوگا تو انشاءاللہ دور کر دیا جائے گا, اللہ تعالیٰ بتا دیں گے کہ فلاں کو اس امتحان میں کیوں ڈالا تھا اور فلاں کو کیوں ڈالا تھا. جی
سر, جب اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس دنیا میں اسے انصاف کی توقع نہ کرو, تو پھر انسان سے اس دنیا میں انصاف کا تقاضا کیا؟
اس لیے کہ انسان کو اسی امتحان میں ڈالا گیا ہے کہ وہ انصاف کرے. یعنی کس امتحان میں ڈالا گیا ہے؟ اس امتحان میں کہ تمہیں جو شعور دیا گیا ہے نیکی کا برائی کا, اس میں تم نیکی کی راہ اختیار کرو. تو انصاف نیکی ہے, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ مداخلت کرے اور جب آپ ظلم کریں یا جب ناانصافی کریں تو آپ کا ہاتھ پکڑ لے, ہونا چاہیے نا. یہ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں, میں نے یہ تمہیں اس لیے اذن دے دیا ہے کہ پھر تمہارا امتحان ہو نہیں سکتا تھا.
دنیا میں
پھر
انصاف کا تقاضا صرف انسان
سیکھنا چاہیے. جی بالکل ایسا ہی. اسی وجہ سے جتنی بے انصافیاں ہو رہی ہیں ان سب کے بارے میں سر جوڑ دیکھیے, یہ بہت بڑی بات ہے جو اللہ نے بتا دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم ہر وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے رکھتے ہیں کہ دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑے, یہ دنیا عالم اسباب ہے. یہاں پر وہ کیڑے ڈالنے کا بندوبست کرنا پڑنا ہے, یہ اس اصول پر نہیں بنائی گئی. یہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے, وہ قبول بھی ہوتی ہے, لیکن وہ بھی اسی ابتلاء کے قانون کے اندر ایک جگہ ہوتی ہے جہاں قبول ہوتی ہے. یعنی وہ معاملات جو ہمیں کرنے ہیں جب ہم وہ کر دیتے ہیں تو نتیجے کے لحاظ سے قبول ہوتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہی بات ہے جو موجودہ زمانے کے مسلمانوں کو بہت سمجھانے کی ضرورت ہے. وہ وہاں سے طلب انصاف کی خواہش میں مبتلا ہیں جہاں سے وہ ملنا نہیں.
ہم ساری عمر جو خدا سے دعا کرتے رہے انصاف کے لیے کہ ایسا ہو جائے,
आपको आपको दुआ करनी चाहिए कि ये सोचकर कि मेरे जिम्मे क्या काम लगाया गया, जब आप वो काम कर देंगे तो नतीजा चूंकि अल्लाह ही को निकालना होता है, और नतीजा वो जरूरी नहीं है कि आपकी एफर्ट के मुताबिक निकाले, वो उससे बढ़ के भी अपने फजल से निकाल सकता है, ज्यादा भी दे सकता है। ये ऐसे है ना कि आपने आपको एक जिम्मेदारी दी गई थी, आपने उस जिम्मेदारी को बदरजा आतम पूरा कर दिया, बहुत अच्छा पूरा कर दिया, उसका मुआवजा तय किया गया था 100 रुपए, तो वो 100 तो आपका हक बन गया, लेकिन अब मालिक खुश होकर कहता है कि 100 क्या, मैं 1000 देता हूं। तो दुआएं की जाती हैं ताकि जिन चीजों को अल्लाह ने अपने फजल से मुतल्लक किया है वो मिले। अब हमने अपने जिम्मे का काम ही नहीं किया। इसकी मिसाल ये है कि अल्लाह ताला ने यह बताया है कि मैंने तुम्हें दुनिया में भेजा है तो तुम्हारे रिस्क का अहतमाम कर दिया है, लेकिन इस रिस्क को हासिल करने की जिद्दोजहद तुमने करनी है, इसका मैदान तुमने मुंतखब करना है, ये तुमने काम करने हैं, इसका नतीजा निकलेगा। ये तो मैं एक कमरे में बंद होकर बैठ जाऊं और ये कहूं कि चूंकि अल्लाह ने बंदोबस्त किया हुआ है इसलिए मैं दुआएं कर रहा हूं वो मुझे मिल जाए, तो वो दुआ नहीं कबूल होगी।
एक दुआ तो अपने लिए होती है, लेकिन किसी और की दुआ करना जिसमें मेरा कोई हाथ शामिल नहीं है, मैं किसी और की सेहत की दुआ कर रहा हूं, मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं है, तो वो तो मैं खुदा से एक लिहाज से इंसाफ अदल और शिफा की दुआ कर रहा हूं।
नहीं, इंसाफ और अदल की तो दुआ कभी करनी नहीं चाहिए, इसलिए कि ये तो अल्लाह ताला पर बदगुमानी है। इंसाफ तो वो करेगा हर हाल में, जब उसने करना है इंसाफ तो वो करेगा। दुआ तो करनी चाहिए रहमत की, करम की, इनायत की, ये दुआ करनी चाहिए। यानी इंसाफ की दुआ करना तो अल्लाह ताला के हुजूर में गुस्ताखी है। इसका मतलब ये है कि हमें ऐसे तवक्को तो नहीं है आपसे कि आप इंसाफ फरमाएंगे, लेकिन दरखास्त कर रहे हैं कि कर दें। ये तो कभी नहीं करना चाहिए।
इंसाफ पर्दे के पीछे रह के तो दुनिया में भी अल्लाह का जारी रहता है ना, अगर पर्दा उससे
जी, वो जाहिर बात है कि वो इब्तला के उसूल से पीछे जो नज्म कायनात चल रहा है वो उसमें होगा ना। तो हमें तो असल में गरज इससे है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, तो हमारे साथ ये मामला नहीं हो रहा, हमारे साथ इब्तला का कानून है जो चल रहा है। हत्ता कि अगर किसी वक्त इंसाफ मिलता है तो वो भी इब्तलाई के लिए मिलता है, यानी बाहर लगता है ना कि इंसाफ मिल गया, वो भी असल में फिर एक इम्तहानी होता है जिसमें डाल दिया जाता है। तो वो जो बयान कर दिया है कि हदईना हुन नजदैन, दोनों रास्ते मैंने वाजे कर दिए हैं, हिदायत दे दी है, उसके लिए पूरा पोटेंशियल दे दिया है, अब फइम्मा शाकिरम वइम्मा कफूरा, ये बात कि तुमने शुक्रगुजार बंदा बनकर रहना है या ना शुक्रा, ये फैसला तुमने करना। यानी मैंने अंदर कोई चीज नहीं लगाई कि तुम जरूर नाशुक्री करोगे, मैंने तो पूरा इख्तियार भी दिया, पूरी सलाहियत भी दी।
ये सवाल मेरा ये है कि दो चीजें इंसान के पास, एक उसका पोटेंशियल या सलाहियतें और दूसरा उसकी फितरत। तो जो पोटेंशियल है या सलाहियतें हैं उनमें तो तनव्वो है, उसमें कमी बेशी होती है, तो कुछ के पास बहुत ज्यादा होता है, कुछ के पास कम होता है, तो क्या फितरत में भी इस तरह का तनव्वो है या ये फितरत हर एक की एक ही है?
फितरत हर एक की, फितरत में कोई फर्क नहीं, इसलिए कि वो उसके तकाजे क्या है। मसलन तमाम इंसानों की ये फितरत है कि वो चीज़ों के हुस्न व कुबह का फैसला करते हैं, यानी क्या चीज़ खूबसूरत है क्या बदसूरत है, लेकिन इतलाक में इख्तलाफ हो जाता है। यानी यहाँ तनव्वो असल में इतलाकी होता है, अप्लाइड तनव्वो होता है। ये बात कि खूबसूरती और बदसूरती का फैसला करना है और खूबसूरती का एहसास मेरे अंदर है बदसूरती का है, वो तो पूरी इंसानियत में आलमगीर सतह पर मौजूद है, लेकिन इतलाक में फ़र्क हो जाता है, एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है आपको नहीं अच्छी लगती। इसी तरह का मामला अखलाकी पहलू से भी है, यानी ये बात कि चीज़ें अखलाकी लिहाज से बुरी होती हैं या अच्छी होती हैं, इसमें तो आलमगीर सतह पर हम एक ही जगह पर खड़े हैं, लेकिन बाज़ मौक़ों के ऊपर जब उसका समाजी इतलाक करते हैं तो उसमें इख्तलाफ हो जाता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ अप्लाइड इख्तलाफ होता है इंसानों में।
इसमें फिर सवाल ये होता है कि कुछ लोग जो ज़ाहिरी तौर पर फितरी कुछ खराबियां होती हैं उनके अंदर, मतलब कुछ बुराइयों को पसंद करते हैं, तो वो फिर कैसे होता है वो?
नहीं, ये तो आप तब देखें जबकि आप किसी बच्चे की पैदाइश के मौके पर उसकी फितरत का कोई इम्तहान करने के काबिल हो जाए, यानी ब्लड टेस्ट किया जाए और मालूम हो जाए कि ये उसकी फितरत है। नहीं, हमारे पास जब वो आता है तो वो कई मराहल से गुजरने के बाद बन चुका होता है, उसमें اس کے ماحول نے کیا کردار ادا کیا, اس نے کیا کردار ادا کیا, جو مواقع ملے اس میں وہ کدھر گیا, وہ سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے. تو ہم اصل میں یہ دیکھتے ہیں جب اس کو تو بظاہر ایسے حکم لگا دیتے ہیں کہ اس کی فطرت ہی خراب ہے. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ ابھی تک ہم کوئی ایسا طریقہ نہیں ایجاد کر سکے. البتہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جو انسان کے اندر دائیات رکھے گئے ہیں ان کی انٹینسٹی میں فرق ہوتا ہے. مثلا ایک آدمی کے اندر غصے کا پہلو نمایاں ہوگا. اب غصہ اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں ہے, وہی غصہ حمیت بن جاتا ہے, وہی قوم و ملک کے لیے انسان کو بڑی طاقت کے ساتھ کھڑا کر دیتا ہے, وہی غصہ کسی غریب کی یا کسی مظلوم کی مدد کے لیے ابھارتا ہے جب وہ کسی برے آدمی کے خلاف ہوتا ہے, تو وہ اپنی جگہ ایک اچھی چیز ہے. لیکن بعض لوگ ہوں گے کہ ان کے اندر وہ بہت اوپر ہوگا, اور بعض لوگ وہ ہوں گے کہ جن کے اندر نرمی اور ملائمت ہوگی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو تنوع پیدا کرتی ہیں انسانی شخصیت میں. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فطرت میں بھی ایک طرح کا تنوع ہوتا ہے. لیکن فطرت کی جو بنیادی تینوں چیزیں ہیں, یعنی ہماری استھیٹک سینس, ہمارا اخلاقی شعور اور ہمارا عقلی شعور, وہ بالکل یکساں ہے.
جیسا ایک سوال ہے
جی ارشاد,
وہ یہ کہ تھوڑا ٹاپک سے مختلف ہے سوال. جو آج کی سائنس کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ دنیا کی عمر تقریباً 14 بلین سال ہے, اور انسان جو ہے اس کی کوئی 2.5-3 لاکھ سے زیادہ ہو سکتا ہے 3.5-4 تک پہنچ ہوئی ہو. لیکن اگر دیکھا جائے کہ اگر ہم 14 بلین سالوں کو تو سمجھیں کہ 50,000 دن کے برابر بنا دیں اس کو, تو ایک دن پورا لگتا ہے اس میں انسان کا وجود جس میں ہے. تو یہ انسان کا 50,000 میں سے ایک ہی حصہ ہے یا باقی 49,999 دنوں میں کیا ہو رہا ہے؟ مطلب اس کی ہمیں کوئی, اس کے بارے میں کوئی رہنمائی ملتی ہے؟
اللہ تعالیٰ نے تو رہنمائی دے دی, اور وہ یہ ہے کہ انسان کی حیثیت سے ہم وہ تیسری مخلوق ہے جس کو یہاں برپا کیا گیا ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ایک ہم سے بہت بالا تر مخلوق جس کو انرجی سے پیدا کیا ہے, مادے کی جو ہم سے برتر فارم ہے جنات, وہ موجود ہیں. کب سے موجود ہے یہ بھی نہیں پتا. تو اس وجہ سے دنیا کی جو عمر ہے وہ تو 14 ارب سال کے قریب اندازہ لگایا گیا ہے بگ بینگ کے بعد کہ اتنی ایک عمر ہو گئی ہے. تو اس میں ہم سے دنیا شروع نہیں ہوئی, اس سے بھی پہلے اللہ کے فرشتے موجود ہیں. تو اس کائنات میں کیا کچھ ہو رہا ہے, دوسری مخلوقات کیا کر رہی ہیں, جنات کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بھی موجود ہیں. تم لوگوں کے معاملات کو دیکھتے بھی رہتے ہیں, تمہارے یہاں پیغمبر آتے ہیں تو وہ کتابوں سے ہی واقف ہو جاتے ہیں, سنتے بھی ہیں, اور ان کے ہاں بھی ایسی کشمکش برپا ہے, وہ بھی اسی طرح امتحان میں ڈالے گئے ہیں, ان کو بھی انہی مراحل سے گزرنا ہے, ان کا بھی نتیجہ نکلنے والا ہے. لیکن یہ معلوم ہے کہ وہ ہم سے بہت پہلے کے ہیں. تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ 14 ارب سال سے بھی آگے معاملہ چلا جائے تو وہاں پر بھی اللہ کی مخلوقات موجود ہوں. ہماری زندگی کی ابتدا کب ہوئی ہے وہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ انسان کوئی 3-3.5 لاکھ سال, وہ بھی انسان کون سا, انسان حیوان یا یہ انسان, یہ پھر ایک بحث. جی ارشاد.
لیکن آپ کے خیال میں جو باقی دو مخلوقات کی جو بات کریں, ان کا اور ہمارا جو وقت کا کا جو سینٹس وہ ہے, کیا کہنا چاہیے, ان کے لیے ان کا وقت اور ہمارا وقت سیم ہے یا الگ ہی ممکن ہے کہ الگ ان کی وقت کی سینس وہ انڈرسٹینڈنگ ہے؟
وقت کے بارے میں تو دیکھیے, یہ جو ہم تعین کرتے ہیں دنوں کے لحاظ سے, یعنی وقت تو کائنات میں ایک زمان جاری ہے, لیکن جو ہم تعین کرتے ہیں کہ یہ 24 گھنٹے ہو گئے, تو وہ تو ہم سورج اور زمین کی گردش کے لحاظ سے کر رہے ہیں نا. یعنی وہ 24 گھنٹے تو ہمارے ہوتے ہیں, اس لحاظ سے وہ اضافی ہے. تو کائنات کا وقت کیسے پیدا ہوتا ہے اس کا اشارہ کیا ہے قرآن مجید نے, اور وہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ پوری کائنات جو عرش الہی کے گرد گردش کرتی ہے وہ ایک دن ہے, جو الہی دن کہہ سکتے ہیں آپ, اور وہ دن ہے جس میں یہ کہا ہے کہ 6 دن میں ہم نے زمین و آسمان بنائے. وہ ہماری اس دنیا کے یعنی زمین کے 6 دن نہیں ہیں, وہ اس کائنات کے 6 دن ہیں. اور خود کائنات کے اندر مریخ کا دن اور ہے, عطارد کا دن اور ہے, چاند کا دن اور ہے. تو یہ تو اضافی طور پر پیدا ہو رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی جو کائنات ہے بحثیت مجموعی, یعنی پوری کائنات, اب تو ہمیں تھوڑی سی معلومات ہو گئی ہے نا کہ ہر چیز گردش کر رہی ہے. یعنی زمین سورج کے گرد گردش کر رہی ہے, سورج اپنے سارے نظام شمسی کو لے کے گردش کر رہا ہے, وہ اپنی کہکشاں گرد گرد کر رہی ہے, کہکشاں پھر آگے کسی چیز کے گرد گردش کر رہی ہے, تو پوری کائنات جو ہے وہ گردش میں ہے. قرآن نے اس کو بیان کیا نا کہ کل فی فلکی یسبہون, ہر ایک اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ پوری کائنات بھی گردش کر رہی ہے. اگر پوری کائنات کے بارے میں تصور کیا جائے تو بظاہر لگتا ہے کہ عرش الہی اس کا محور ہو سکتا ہے, اس کے گرد گردش کر رہی ہے. وہ گردش کتنی دیر میں پوری ہوتی ہے؟ تو اس میں یہ معلوم ہوا کہ کائنات چونکہ 6 دن میں بنی ہے تو غالباً وہ دن مراد ہے. اس آئندہ میں کوشش کروں گا کہ کوئی ایسی بات نہ بتاؤں جو پہلے نہ بتائی.
جو استخارے کا کانسیپٹ ہے ہماری سوسائٹی میں, اسلام میں ہے, یہ کہاں سے آیا ہے اور اس کا اس کی دلیل کیا ہے, اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟
اس کی کوئی دلیل نہیں, بالکل بے دلیل ہے. ہمارے ہاں اس کو جنتر منتر بنا دیا گیا ہے, اور استخارہ میں آپ کے لیے کروں, فلاں آپ کے لیے کرے, اس کا یہ نتیجہ نکلے گا, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. استخارہ ایک دعا ہے اللہ تعالیٰ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی ہی پاکیزہ دعائیں سکھائی ہیں. آپ اگر دیکھیں تو حدیث کی کتابوں میں جو دعائیں ہیں رسول اللہ کی, یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ یہ بات کہ اللہ سے دعا کیسے کرنی ہے, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے انسان کا, اس لیے کہ انسان اس میں افراط تفریط میں چلا جاتا ہے. تو پوری کی پوری کتاب زبور یہ مناجات اور دعاؤں کا مجموعہ ہے, یعنی اللہ کی سکھائی ہوئی دعائیں نازل کی انہوں نے کہ مجھ سے ایسے مانگا جاتا ہے. تو رسول اللہ نے بھی دعائیں سکھائیں, اس میں یہ ایک دعا ہے کہ اگر آپ کو زندگی میں کوئی مرحلہ پیش آتا ہے تو آپ اللہ سے خیر کی دعا کریں. استخارہ خیر چاہنا, اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کریں کہ پروردگار میرے لیے اس معاملے میں خیر پیدا کر دے, مجھے صحیح نتیجے تک پہنچا دے, میری مدد فرما. تو یہ دعا ہے. تو جس طرح باقی دعائیں ہیں ایسی دعا ہے, ضرور کرنی چاہیے, صبح شام کرنی چاہیے, لیکن ہمارے ہاں تو اس کو ایسی صورت دے دی گئی ہے کہ اب وہ ٹیلی فون پر بھی ہو رہا ہے, ٹیلی ویژن پر بھی بیٹھ کر ایک صاحب استخارہ فرما رہا ہے.
نقصان یہ ہو رہا ہے کہ لوگ اس سے پورا ارادہ بدل دیتے ہیں, کوئی رشتہ کسی کا آیا, استخارہ کیا, خواب نہیں آیا تو
یہ یہ تو تواہم پرستی تک چلا گیا ہے. اس کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ نے علم عقل دیا ہے انسان کو, معطل ہو کے رہ جاتا ہے. اور اس میں جو خواب بتائے جاتے ہیں, کسی روایت میں کسی حدیث میں یہ بیان نہیں کیا گیا کہ خواب آئے گا آپ کو اور اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے. خواب تو بعض اوقات ہمارے باطن کے اندر جو چیزیں موجود ہوتی ہیں ان کی تمثیل بن کے آ جاتے ہیں, اور وہ بالکل غلط ہوتے ہیں, یعنی غلط رہنمائی ہو جاتی ہے. اس طرح کی چیزوں پہ التفات نہیں کہ اللہ کے حضور میں دعا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جب وہ دعا کرتا ہے تو کس طرح رہنمائی کرتے ہیں, ہزار طریقے ہوتے ہیں. یعنی زندگی میں آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا, مجھے تو 12 اس کا تجربہ ہوا ہے کہ کسی معاملے میں کوئی رائے قائم کرنی تھی, علم میں عمل میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں, تو بعض اوقات یہ ہوا کوئی آدمی ملنے کے لیے آ گیا, اس نے کوئی نیا پہلو بتا دیا, رستے میں جاتے ہوئے کسی کاغذ پر کوئی چیز مل گئی, کسی چیز کے بارے میں خیال ہی نہیں تھا کہ فلاں کتاب میں لکھی ہوگی, اچانک کھولی تو سامنے آ گئی. تو اللہ کی رہنمائی صرف خوابوں ہی میں نہیں ہوتی, اس کے ہزار راستے ہوتی رہتی ہے. وہ اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے, اور بعض اوقات مشہود رہنمائی نہیں ہوتی بلکہ جو آپ کے طبیعت میں ایک رکاوٹ ہوتی ہے کہ میں دوراہے پر کھڑا ہوں, وہ دور ہو جاتی ہے, اور آپ بالکل ایک علم و عقل کی روشنی میں یقینی جگہ پر آ جاتے ہیں اور فیصلہ کر لیتے ہیں. تو جس صورت میں ہمارے ہاں استخارہ ہو رہا ہے, یہ تو بالکل ہی بے بنیاد چیز, کوئی حقیقت نہیں اس کی. اور یہ دعا کس کو کرنی چاہیے بھائی؟ اس کو کرنی چاہیے جس کو مسئلہ درپیش ہے, یہ کوئی دوسرا کیوں کرے آپ کے لیے؟ جی ویسے بھی کر سکتے ہیں, بلکہ اس کا اردو ترجمہ پڑھ کے کیا کیجیے, دعا بڑی خوبصورت ہے وہ. یہ میں نے اپنی اس کتاب, جی پنجابی میں کریں, انگریزی میں کریں, میں نے اپنی اس کتاب میں جہاں پر دعاؤں کا باب ہے تو وہاں وہ ساری دعائیں جو صحت کے ساتھ ثابت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ جمع کر, اس میں استخارے کی دعا بھی, اس کو آپ میزان سے نکال کے پڑھ سکتے ہیں, اس میں ترجمہ بھی کر دیا اس کا. جی ارشاد, ہندوستان کی مداخلت شروع ہو گئی.
جی 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 بالکل. کیا یہ ابتلا بہرحال اس کے ساتھ جڑا ہوا سوال ہے. آپ اگر آپ چاہیں تو آگے ڈسکس ہوگا تو پھر آپ ضرور اس کا جواب ابھی نہ دیجیے گا. کیا ابتلا سے گزرنے کا فیصلہ ہم نے خود کیا تھا یا یعنی یہ جو ہے دنیا دار الامتحان ہے تو ہم فردن فردن ہر نفس نے یہاں اس دنیا میں اس ابتلا سے گزرنے کا فیصلہ کیا تھا یا اس کو قبول کیا تھا؟
نہیں, ہم نے اختیار لینے کا فیصلہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے تین باتیں قرآن مجید میں بتائی ہیں. ایک یہ کہ میں نے تمہیں اپنی ذات کا شعور دیا تھا اور باقاعدہ ایک ملاقات میں دیا تھا, لیکن اس کی یاد محو کر دی گئی کیونکہ اس کے بغیر بھی امتحان نہیں ہو سکتا تھا. اگر وہ یاد قائم رہتی تو پھر کیا امتحان ہوتا. دوسری بات یہ بتائیے کہ میں نے تمہیں خیر اور شر کا, نیکی اور برائی کا شعور دے کے بھیجا ہے. فالحمہا فجورہا وتقواہا, اس لیے یہ جیسے ہی تم انسان کی حیثیت سے پرورش پاؤ گے تو یہ نمایاں ہو جائے گا. تمہارے والدین ماحول صرف اس کو انگیخت کرتے ہیں, یعنی الفاظ دیتے ہیں اور بس اس کے بعد یہ شعور پیدا ہو جاتا ہے تمہارے اندر. تیسری بات یہ بتائی ہے کہ اختیار دینے کا فیصلہ جب میں نے کیا, ارادہ اور اختیار, تو میں نے پوچھا تھا اور زمین و آسمان میں کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوا, انسان نے آگے بڑھ کے لے لیا اس کو. تو یہ تین چیزیں ہیں جو قرآن نے واضح کر دی ہیں. لیکن یہ کہ اب اختیار لے لیا ہم نے تو پھر اللہ نے فیصلہ کیا کہ امتحان کروں گا, یہ اللہ کا فیصلہ.
اس سے مراد ہے کہ اور بھی جو مخلوقات ہیں
جنات نے بھی تو نہیں اختیار لیا؟
نہیں, یہ تو بیان کیا جا رہا ہے کہ جس وقت تمہارا موقع آیا, یعنی وہ تو لے چکے تھے نا, جو لے چکے تھے پھر پوچھا تو تم نے لے لیا. لیکن اس میں تمثیل کے انداز میں یہ بتایا کہ یہ اتنی بڑی بھاری بات تھی کہ یہ زمین و آسمان لینے کے لیے تیار نہیں ہوا. جی ہاں, اسی وجہ سے, یعنی یہ اصل میں ہم اپنے تصورات کے اسیر ہوتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا کہ وہ جانتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری طرح 24 گھنٹے گزرتے ہیں, ہماری طرح یہ زمان گزرتا ہے. زمان جو ہے یہ تو خدا نے پیدا کیا ہے ہمارے لیے تاکہ ہم اس کے اندر رہیں, وہ اس سے بالاتر ہے. اسی کو بیان کیا ہو الاول والآخر والظاہر والباطن, یعنی نہ وہ زمان میں محدود ہے نہ مکان میں محدود ہے, ٹائم اور سپیس سے بالاتر ہے. جی ذرا آپ البیان میں نکال کے دیکھیے, میں نے اس پر نوٹ لکھا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ بہت بڑی صفت ہے انسان کے اندر, حدود سے تجاوز کرنا اور جذبات میں آنا. نہ ہو تو بڑے مار کے سر ہی نہیں کیے جا سکتے. یہ آپ نے دیکھا ہے, یعنی انسانوں کو آمادہ کیا جاتا ہے کہ آئیے خلا میں چلتے ہیں, یعنی مرنا ہی ہے جا کے. تو یہ ظلومن جہولا ہے انسان, یعنی وہ بڑے سے بڑا قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, عشق میں, بلندی کو حاصل کرنے میں, کسی بڑے مقصد کو پانے میں. یہ سب چوٹیاں جو پہاڑوں کی ہیں کبھی سر نہ ہوتی, یہ ظلومن جہولا ہے اس وجہ سے نکل کھڑا ہوتا ہے. تو انسان کے پوٹینشیل کا ظہور ہی اصل میں اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کے اندر حدود سے تجاوز کرنے کا غیر معمولی جذبہ ہے. یہی انسان کا شرف ہے جس کو بیان کیا ہے. جی ارشاد, استخارہ کا
ایک بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر لڑکی کا رشتہ آیا ہے آپ دینا نہیں چاہتے تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ استخارہ کیا ہے.
بہت صحیح فرمایا, بہت صحیح فرمایا, بہت صحیح فرمایا. یعنی علمی عقلی اس طرح کی چیزیں ایک طرف رہ جاتی ہیں, یا یہ ہے کہ انسان توہمات میں پڑتا ہے یا اس طرح کے بہانوں میں کام آ جاتا ہے. انسان نے کیا ہے, ہر انسان نے کیا ہے, اور اس کا بڑا سادہ سا امتحان ہے. کسی وقت اطمینان کے ساتھ لیٹ جائیے, اپنے ذہن کو خالی کر لیجئے, اپنے آپ سے سوال پوچھئے کہ یہ اختیار میں آج دعا کرتی ہوں کہ مجھ سے چھین لیا جائے, آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس اختیار سے آپ کی محبت کتنی غیر معمولی. تڑپ اٹھیں گے آپ جب یہ احساس پیدا ہوگا آپ کے اندر. یہ میری اور آپ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو ہمیں ملی ہے. ہم اس سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ایک منٹ کے لیے بھی دینے کے لیے تیار نہیں. یہ امتحان جب چاہیں کر کے دیکھ لیجیے گا, لیکن ذرا ذہن کو تعصبات سے خالی کر کے لیٹ جائیے.
ایک سوال ہے
جی,
پچھلے 5-6 سال میں جو کافی سائنٹیفک ریسرچ وغیرہ سامنے آئی اور کچھ یو ایس گورنمنٹ کی رپورٹس کچھ تو انہوں نے پبلک کری, کچھ ریلیز ہوئی, تو کہتے ہیں سگنیفیکنٹلی انکریزز پروبیبلٹی کہ ہمارے علاوہ بھی کوئی انٹیلیجنس لائف فارم موجود ہیں کائنات میں, کہتے ہیں سگنیفیکنٹلی انکریز دی پروبیبلٹی. سو اف دیٹ ہیپنز ہاؤ دے فٹ انٹو دس ہول وائرل پکچر شریعہ وغیرہ یہ وہ, تو ہاؤ دے فٹ انٹو دی ہول ایکویشن.
جی وہ اپنی تحقیق جاری رکھیں اور تلاش کرتے رہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ تمہاری اس کائنات کی طرح کی میں نے اور بھی کائناتیں بنائی ہیں, اور ان سب میں میں نے زندگی بھی پیدا کی ہے, اور ان سب کے اندر میرا ایک قانون بھی جاری ہے. اب وہ کیا ہے, وہاں کیا مخلوقات ہیں, تو ہمیں تو یہ پہلے سے اطلاع ہے. باقی وہ تلاش کریں, اللہ تعالیٰ کامیاب کرے, دعا کرتے ہیں. لیکن یہ بتا دیا ہے قرآن مجید نے کہ ہماری اس کائنات میں یہ ایک ہی عرض ہے, باقی سب میں ایک ایک سیارہ ایسا موجود ہے جس پر زندگی ہے.
اور ہم تو پہلے جانتے ہیں جنات کے بارے میں, انٹیلیجنٹ بینگ تو
وہ بھی ہیں. وہ تو پہلے سے ہی موجود ہے, اسی دنیا میں رہ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, تو اس لیے ہمارے لیے تو ان میں سے کوئی اطلاع بھی نہیں ہوگی. فلسفے کے ہر سوال کے لیے 4,000 سال چاہیے, اس وقت 3 منٹ رہے.
صرف ایک صرف کلیئرفیکیشن چاہیے تھی, وہ استقراء جو امام فراہی نے جو کہا, وہ کیا وہ ایگزیکٹلی وہی سیم چیز ہے جو کہ وہ سنتھیٹک اپریوری ہے کانٹ نے جو کہی ہے؟
جی وہ اس کا ایک ناقص ظہور ہے. جس چیز کو وہ استراری علم کہتے ہیں وہ اصل میں اشیاء پر حکم لگانے کی صلاحیت ہے. ہمارا علم اس سے پیدا ہوتا ہے. تو یہ حکم لگانے کی صلاحیت کیا ہے, یعنی یہ 3 زاویے ہیں جن کو آپ مثلث کہتے ہیں, ٹرائنگل کہتے ہیں, یہ تو مجھے بھی نظر آتے ہیں, بکری کو بھی نظر آ رہے ہیں, لیکن میں اس کو مانویت دے دیتا ہوں. تو یہ میرا استراری علم ہے.
جی ہاں, میرا سوال ابتلاء کی نوعیت کے بارے میں, اس کی خد و خال کیا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ آپ ارادہ کرتے ہیں کہ میں اچھا عمل کروں گا, لیکن کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ عمل آپ کے لیے اور مشکل تر ہوتا جاتا ہے جتنا آپ ارادہ کرتے ہیں. مطلب نماز کے وقت جسم میں سارے درد نکل آتے ہیں, یا آپ کسی سے کسی کوئی آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرتا, وہ انسان آپ کے سامنے بار بار آتا ہے. تو اس کی ابتلاء کی کچھ خد و خال کیا ہیں, اس کی کوئی ڈیٹیل کی ہے اللہ تعالیٰ نے؟
ارادے میں کمزوری ہو تو سخت ہوتی جاتی. سخت ہوتی جاتی اس لیے کہ اس کے بغیر کھوٹ نکلتا نہیں ہے. اس کو بیان کیا قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں, بتایا کہ جن لوگوں کے ارادے میں کمزوری تھی ان کے لیے یہ ابتلاء برپا کی گئی تاکہ ان کا کھوٹ بالکل واضح ہو جائے اور وہ چاہیں تو اپنی اصلاح کر لیں. بعض اوقات ہمارے باطن میں جو کھوٹ ہوتا ہے اس سے ہم خود بھی واقف نہیں ہوتے, تو وہی ابتلاء اس کو نکال کے نمایاں کر دیتی. تم بڑے دعوے کر رہے تھے کہ میں نے اپنا بڑا تزکیہ کر لیا ہے, یہ امتحان ہے, اس نے بتا دیا کہ کتنا تزکیہ ہوا تھا.